जैसा कि हमारी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी आप लोगों के साथ, इंशाअल्लाह उसी को ही आगे बढ़ाते हुए, और फिर ये कि जो कुछ साथी नए शामिल हो रहे हैं तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि उसको भी ज़रा समेट लूं गुफ्तगू को। हमारी गुफ्तगू जो कई मराहिल से गुज़रती हुई सूरह बकरा की आयत नंबर 20 और 21 तक पहुंची थी, और जहां पर हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, आयत में आपके सामने तिलावत कर दूं कि या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایوہ الناس، اے انسانو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی۔ وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم۔ رب کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، خلق کیا۔ والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، لعل کا مطلب یہ ہے کہ اٹ مے بی پاسبل، شاید کہ ایسا ہو جائے۔ کیسا ہو جائے؟ کہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ کس چیز کی وجہ سے ایسا ہو جائے؟ اللہ کی بندگی کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اگر تم اللہ کی بندگی کرو، اس کو اپنا خالق سمجھ کے، رب جان کر، تو ممکن ہے، امید ہے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ پھر خدا نے خود اپنی صفات بیان کی، الذی، وہ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو ایک سائبان بنایا، چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل اگائے جو تمہارا رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھو، اللہ جیسا نہ سمجھو۔ وانتم تعلمون، اس حالت میں کہ تم علم رکھتے ہو۔ یہ دو آیتیں ہیں جس پر انشاءاللہ بات کرنا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا، وہ بھی میں 5 منٹ اگر آپ لوگ اجازت دیں، کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ مل جائیں۔ بنیادی طور سے ہماری گفتگو کیا تھی کہ جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو سورہ بقرہ کی ابتدا ہی، یعنی کہ یہ پہلی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں، اور اس کی بگننگ ہی اتنی عجیب ہے کہ یہ شروع ہوتی ہے، پہلا سینٹنس ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اس بیسک اسٹیٹمنٹ کے بعد انسانوں کی، ہیومنس کی کیٹیگرائزیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ جس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ پہلی کیٹیگری متقین اور مومنین کی ہے۔ اس میں کتنی آیتیں تھیں؟ 4 آیتیں تھیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں خدا کا آؤٹ رائٹ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، یعنی سماعت اور قلوب پر مہر لگ گئی ہے۔ اور مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو اسٹیمپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جب آپ کوئی انولپ لیں، ایک خط لیا، آپ نے انولپ میں ڈالا اور اس کو اسٹیمپ کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس ناؤ نتھنگ کین انٹر انٹو دیٹ انولپ۔ تو جہاں جہاں بھی خدا نے کہا کہ ہم نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کچھ بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی سناتے رہیں، حقیقتاً کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک برتن آپ لیں، ایک کیٹل لیں، ایک پتیلی لیں، اور اس کو اچھے طریقے سے بند کر دیں اس کا منہ، اور اس کو بند کرنے کے بعد آپ اس کو جتنا چاہیں پانی میں ڈبو دیں، پانی جائے گا اس کے اندر؟ نہیں جائے گا. یہ مطلب ہوتا ہے مہر لگنے کا، کہ جو کفار ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، ان کی حالت کیا ہے کہ ان کی سماعت پر اور ان کے قلوب پر مہر لگ چکی ہے. یعنی اب وہ کچھ بھی سنتے رہیں، کچھ بھی آپ بتاتے رہیں، کچھ اس میں ان کے دلوں میں انٹر ہونے والا نہیں ہے، داخل ہونے والا نہیں ہے. اور ان کی نظروں پر پردے پڑ گئے ہیں، ان کی بصیرتوں پر. یعنی بصیرت پر، آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو انسان کہیں بھی گھومتا رہے اسے کچھ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. یہ حال کافروں کا ہے. اور اس کے بعد پھر تقریباً 13 آیتیں تھیں منافقین کے حوالے سے، اور جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ قرآن کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے اندر منافقت کا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کی تعریف بیان کر دوں کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان مسلمان ہو اور دل کافر ہو. یہ بہت اہم تعریف ہے منافق کی. یعنی اگر اسے ہم زبان سے دیکھیں گے، ظاہری طور پہ دیکھیں گے، اس کے آؤٹ لک میں دیکھیں گے، ایکسٹیریئر میں دیکھیں گے، تو وہ بالکل ایک مومن دکھائی دے گا ہمیں. خرابی کہاں پر ہے؟ اس کے قلب میں خرابی ہے، اس کے دل میں خرابی ہے. تو منافق اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور سے مسلمان ہو، زبان سے گفتگو مومنین والی نکلے، لیکن قلبی اعتبار سے خدا پر اور خدائی چیزوں پر یقین اور اعتماد اور اطمینان نہ رکھتا ہو. تو پیغمبر اکرم کی حدیثوں میں بھی اور قرآن کی آیتوں میں بھی جو سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ، یہ جو جسے کہتے ہیں ڈیڈلیسٹ پرابلم فار دا مسلم کمیونٹی، از ہائپوکریسی، نفاق. اور اسی وجہ سے جب پروردگار عالمین نے شروع میں، یعنی انسانوں کے درمیان جو تفریق بیان کی، انسانوں کی کیٹیگریز بیان کی، تو مومنین کے بارے میں 4 آیتیں ہیں، کفار کیونکہ ان کے بارے میں ایک فیصلہ ہو گیا کہ وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے، ان کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، اور منافقین کے بارے میں 13 آیتیں. یعنی بہت تفصیل سے مسئلہ نفاق کو، اور اس پر ہم بات کر چکے. تو 19 کے بعد اب یوں کہہ لیجئے کہ موضوع یا ٹاپک اب بدلتا ہے، کہ ابتدا میں جب انسانوں کی کیٹیگرائزیشن بیان ہو گئی، کلاسیفیکیشن ڈیفائن ہو گئی، تو اب گفتگو کا انداز بدلا، اور اب کس سے مخاطب ہو رہا ہے خدا؟ یا ایوہ الناس، ہول آف دا ہیومینٹی. یعنی تم چاہے کسی بھی کیٹیگری میں ہو، چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، خدا نخواستہ کافر ہے، منافق ہے، تم سب کو میں مخاطب کر کے ایک بات کہتا ہوں. جیسے نا پہلے بتا دیا کہ دیکھو تم میں سے اس اس جگہوں پر لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تم میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ متقی ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ منافق ہیں. لیکن میں تم سب کو مخاطب کر کے ایک نسخہ ایسا بتاتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کیا تو سب کے سب نجات یافتہ ہو جاؤ گے. اور وہ ایک نسخہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اپنے رب کی. یعنی اس جملے پہ خاص طور سے غور کیجئے گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، اعبدوا ربکم. کم کا مطلب کیا ہے؟ تم، تمہارا رب. یعنی جس چیز کو ہمیں پہچاننا ہے زندگی میں وہ یہ نہیں ہے کہ خدا رب ہے، بلکہ کس چیز کو پہچاننا ہے؟ کہ خدا میرا رب ہے. ان دو چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے نا، کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ خدا میرا رب ہے تو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی انسان کے بارے میں کہیں کہ یہ انسان ایک باپ ہے، اس کا الگ اثر ہے، اور یہ انسان میرا باپ ہے، تعلق چینج ہو گیا. تو اسی بات کو پروردگار نے بار بار دہرایا ہے. جیسے ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام تعریفیں یہ پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے، نہیں، سبحان ربی الاعلی وبحمد، کہ کہ ہر شرک سے پاک وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے. تو قرآن کریم کی آیتوں میں نماز کی تربیت میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ کہ خدا کو صرف رب نہیں ماننا ہے بلکہ اپنا رب ماننا ہے. یعنی ایک پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے ہر انسان کو خدا کے ساتھ. یہ بات کلیئر ہو رہی؟ اچھا, اور جیسا کہ وہ ہے کہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں بیچ میں, کوئی مطلب میں اس بات کو قطعاً پسند نہیں کروں گا کہ آپ خالی بس سنتے رہیں. اگر آپ بھی اور آپ ہماری بہنیں بھی کہ اور اگر آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہو کہ تھوڑا سا وہ ہو, تو میں انگریزی میں بھی کچھ چیز اس کو بڑھا سکتا ہوں کانٹینٹ کو, وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ بالکل کیئر فری ہو کے بتا دیں. یعنی خدا سے تعلق پیدا کریں بحیثیت اپنے رب کے. جی جی, اس لیے کہ اچھا, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الذی خلقکم. یعنی جب خدا کہہ رہا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی, تو اپنے رب کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرا رہا ہے؟ خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. تو یہ خلق والا جو تصور ہے, کریشن والا جو تصور ہے, یہ تمام انسانوں میں کامن ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو فلاں فلاں, جو صمد ہے اور احد ہے اور واحد ہے, یہ نہیں کہہ رہا. اس چیز پہ غور کریں کہ جب آپ, یعنی کہ جب آپ سے کوئی آگے کہے کہ مجھ سے ایک تعلق پیدا کرو, ڈیولپ اے ریلیشن شپ ود می, تو آپ پوچھیں کیوں کروں میں پیدا آپ سے, میں میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہے گا, اس وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تم کو پیدا کیا. یہ سمجھنے کے بعد بھی مجھ سے تعلق قائم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یعنی میسج یہ ہے, الذی خلقکم, جس نے تم کو خلق کیا, who has created you, تو should we develop a relationship with our creator or not? یعنی question یہ کہ جب خدا اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے, ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے تعلق پیدا کرو بحیثیت رب, مجھے مانو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. یعنی کہ بینگ دا کریٹر, تمہیں چاہیے کہ جس نے تم کو خلق کیا, جس نے تم کو پیدا کیا, اس سے ایک تعلق بناؤ. اور پھر آگے, اچھا, بندگی کے حوالے سے بھی میں نے کافی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, میں پھر اس بات کو دہرا دوں کہ بندگی خود, جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی, یا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر انسان یا رحمان کا بندہ ہوتا ہے یا شیطان کا بندہ ہوتا ہے, یہ خود قرآنی استدلال ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کا بندہ ہے. اور اگر آپ دو بنیادی چیزوں کو لے لیں, دو پولز جو جنریٹ ہوتے ہیں بندگی کے حوالے سے, یا رحمانیت کی بندگی ہے, یا رحمان کا بندہ ہے, یا شیطان کا بندہ ہے. اور قرآن کی کئی آیتوں میں یہ چیز, سورہ یاسین کی آیت بہت واضح, الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کے بیٹو, ان لا تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے, وہ ان اعبدونی, اور میری بندگی کرو گے. تو امام باقر علیہ السلام نے بندگی کے حوالے سے کہ جب لوگوں نے, مطلب لوگ جب حیران ہوئے کہ یہ شیطان کی بندگی کیا, ہم شیطان کی نماز تو نہیں پڑھتے, یہ شیطان کے کہنے پر تو اعمال نہیں انجام دیتے, یہ شیطان کی کوئی شریعت تو نہیں ہے, تو امام نے کیا بالکل سیدھا سادہ اصول بیان فرمایا کہ جو جس کی بات مانتا ہے اور جس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ اس کا بندہ ہے, جس کے پیچھے چلے اور جسے اپنے دل میں بسایا ہوا ہو. اب اگر وہ خدا کی طرف سے ہے, یعنی ظاہر ہے خدا نہیں, خدا کی طرف سے کون ہے؟ جیسے نبی ہیں, رسول ہیں, امام ہیں, علماء حق ہیں, اگر آپ ان کی بات مان رہے ہیں تو گویا آپ نے خدا کی بات مانی. آپ عبد خدا ہیں. اور شیطان کی شیطنت کی بات کرنے والے کون ہیں؟ باقی سب. یعنی مجھے, میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک چیز بڑی تکلیف دہ مجھے محسوس ہوتی ہے, اور خاص طور سے ہمارے بچوں کے لیے بھی, نوجوانوں کے لیے بھی, کہ کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ آج کی دنیا کا جو شیطانی نظام ہے, کس طریقے سے یہ لوگوں کے سامنے ہیروز کو بنا کے سامنے لاتا ہے. آئرن مین, اسپائڈر مین, سپر مین, یعنی جو حقیقتاً فکٹیشس ہیں, جیسے اسپائڈر مین کے پتہ نہیں کیا کیا. اسپائڈر, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. مطلب آپ اس چیز پہ دیکھیں, اس کے پیچھے پوری شیطانی فکر ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. سورہ عنکبوت کی وجہ تسمیہ یہ آیت ہے, ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ گھروں میں جو سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف گھر ہے, کمزور گھر ہے, وہ مکڑی کا گھر ہے. اب وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ کہ مکڑی کا جالا اتنا طاقتور ہے کہ ساری دنیا اسے اٹھا لیں. یہ وہ شیطانی فکر ہے. انسانوں کے ہیروز کون ہیں؟ انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, نیکوکار انسان ہیں. خدا کے پاک و پاکیزہ بندے ہیرو ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کیا خرافات ہیں. یہ ہے وہ شیطنت, کہ شیطان کی بندگی رحمان کی بندگی. کہ جس طریقے سے کہ رحمان نے ایک نظام بنایا نبوت و رسالت و امامت و ولایت کا, اسی کے مقابلے میں شیطان نے یہ نظام بنایا, اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب جو جس کے پیچھے چلے, جو جس کی بات مانے, وہ اس کا بندہ ہے, بقول امام علیہ السلام کے, نہ کہ جس کی بندگی کا ہم زبان سے دعویٰ کریں. ٹھیک ہے. اور یہی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر منافق کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ منافق زبان سے مسلمان ہوتا ہے, دل سے کافر ہوتا ہے. تو بہرحال, یعنی یہ بندگی کے حوالے سے یہ بہت اہم نقطہ. اچھا, اب تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیے. یعنی کہ اب ہم نے یہ بات تو ایک جنرلائز کی, تھوڑا سا اپنے, یعنی کہ جو معصومین علیہ السلام نے جو کچھ گہرائی بیان کی ہے, اس کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بندگی کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان عبد خدا ہو, اللہ کا بندہ ہو, اس کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو کسی اور صفت میں نہیں پائی جاتی؟ ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتے ہیں علماء. یعنی کہ اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو چھوٹا سا ایک قصہ سناؤں اور پھر اصل جو مطلب ہے وہ بیان کروں. کہ ایک ایسا دیہات میں, کہ جو ایک ایسا گاؤں تھا جو ڈیزرٹ میں تھا, صحرا میں تھا, اور وہاں پر ایک رہنے والوں میں سے ایک دیہاتی نے یہ سوچا کہ میں بادشاہ کی میں نے بہت تعریف سنی ہے, تو میں بادشاہ کی خدمت میں ایک تحفہ, ایک گفٹ لے جا کے اس کو پیش کروں کہ وہ خوش ہو مجھ سے اور مجھے بھی کچھ انعام ملے. تو وہ سوچتا رہا کہ کیا گفٹ دوں جو بادشاہ کے شایان شان ہو. تو اس نے, کیونکہ وہ ڈیزرٹ میں تھا, خشک سالی تھی, قحط اکثر پڑا رہتا تھا, تو اس نے ایک مٹکا بھرا پانی سے, کہ ان کے گاؤں دیہات میں سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ پانی تھا. تو اس نے پانی کا ایک گھڑا بھرا اور وہ اس گھڑے کو اپنے سر پہ رکھ کے اور چلا, پوچھتا میلوں کا سفر طے کر کے گزر کے اب وہ پہنچا دارالحکومت. پھر وہاں پوچھا بادشاہ سلامت کدھر ہے. جب وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت بادشاہ سلامت دریا کے کنارے کھڑے ہوئے اور وہاں کی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہے تھے. تو اس نے جب بادشاہ کے قریب پہنچا, اس نے پھر ایک نظر اپنے گھڑے پہ ڈالی, ایک نظر دریا پہ ڈالی, اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں یہ تحفہ بادشاہ کو دوں کیسے. تو جب بادشاہ نے اس چیز کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے, پھر رک گیا, ٹھٹک گیا, پریشان ہو گیا, تو اس کو بلایا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں اپنے خیال میں جو چیز سب سے قیمتی تھی، جو میری نظر میں سب سے زیادہ پریشس گفٹ ہو سکتا تھا آپ کے لیے، وہ لے کر آیا. لیکن یہاں پہنچ کر مجھے یہ اندازہ ہوا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس چیز کو میں اتنا قیمتی سمجھ رہا تھا وہ تو اس قدر ارزاں ہیں، اس قدر سستی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا گھڑے کے پانی کو دریا میں ڈال دو اور اس گھڑے کو زر و جواہرات سے بھر دو. کہ اصل چیز ہماری نظر میں جو قیمتی ہے وہ نیت ہے، کہ جس ارادے سے ہی ہمارے پاس آیا تھا. تو اب یعنی کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کسی کو اپنے پاس سے کوئی چیز دیتے ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی چیز ہدیہ کروں، ایسی چیز گفٹ کروں کہ جو سامنے والے کے پاس نہ ہو، اس کی نظر میں بھی کوئی قیمت رکھتی ہو. وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم خدا کو دے سکتے ہیں اور خدا کے پاس نہیں ہے؟ وہ سوائے بندگی کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. سوائے بندگی کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوائے بندگی کے اور کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ خدا کے پاس پیش کریں اور اس کے پاس نہ ہو. تو اس کو بیان فرماتے ہیں علماء کہ یہ بندگی وہ گفٹ ہے کہ جس میں ہم خدا کو بھی کہہ لیں کہ اس لحاظ سے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ مالک ارض و سما ہیں، آپ ہر چیز کے مالک و مختار ہیں، لیکن میں جو چیز آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی وجہ سے خدا نے کہا کہ اب جو میرے مجھے یہ بندگی اپنی بارگاہ سے اپنے پاس سے پیش کرتا ہے، تو میں بھی اس کے لیے پوری ارض و سما اور تمام مملکت ملک و ملکوت اس کے لیے حاضر کر دیتا ہوں، جو کہ انسان کامل کے لیے. یعنی کہ جو واقعاً اللہ کے بندے ہیں، جو واقعاً اس منزل و مرتبے پر فائز ہیں، یعنی کہ جیسے یہ چیز ہمارے یہاں کبھی نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ علماء نے اس بات کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبوت اور رسالت اور امامت کا جو ڈگری ہے، یعنی آپ نے جیسے دیکھا نا، کچھ انبیاء کیا ہیں؟ اولو العزم. کچھ انبیاء ہیں جن کا رتبہ نیچے ہے، کچھ رسول ہیں، کچھ فقط نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ویریشن ہے اس کا معیار فقط اور فقط بندگی ہے. یعنی پیغمبر خاتم کی بندگی کا معیار وہ ہے کہ جہاں کوئی اور نبی اور رسول نہیں پہنچتا. تو اس لحاظ سے بندگی تمام اعمال، تمام جو ہم کام کرتے ہیں، اس کی فضیلت کی بنیاد ہے. اور یہ ایک چیز بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں تکرار ہی ہوں گی، لیکن تھوڑا سا یہ کہ میں اس کو ری گروپ کر دوں، ری ارینج کر لوں، کہ بندگی کے حوالے سے بھی اور بندگی اور عبادت کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی بہت سارے ترجموں میں، جیسے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں، تو نعبد کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں. یا سورہ والذاریات کے آخر میں جو آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر، اس کا ترجمہ کہ وہ عبادت کرتے ہیں. اور عبادت سے ہم کیا مراد سمجھ لیتے ہیں؟ کہ یہ نماز روزہ؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی یہ جو ہماری ظاہری عبادت ہے، نہ یہ مقصد خلقت ہے اور نہ اس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہیے کہ ایاک نعبد، اس کو ریفرنس بنا کے نہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ایاک نعبد. اس فرق کو بھی یہاں سمجھ لیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک اولاد ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، والد یا والدہ بیمار پڑے، اور مثال کے طور پر ان کی طبیعت خراب ہے، اور راتوں کو جاگ کر اولاد تیمارداری کر رہی ہے. دیکھنے والے یہ کہے گا بہت اچھا کام ہے، بہت نیک کام ہے، بہت ثواب کما لیا، بہت خوبی. لیکن क्या सिर्फ इसको देख करके एक बेटे या बेटी ने अपने बाप और मां की तीमारदारी में रात जाग के गुजारी, हम ये डिसीशन मेकिंग कर सकते हैं कि उसने दुनिया और आखिरत की नेकी समेट ली? क्यों नहीं कर सकते? नियत का पता नहीं है। कि जिस तरीके से कि एक रिवायत छोटी सी आपको बताऊं कि इमाम सज्जाद अलैह सलाम से इमाम सज्जाद अलैह सलाम से एक शख्स ने आगे पूछा कि मेरी माँ ज़ईफ है और मैं उसकी खिदमत इस तरीके से करता हूँ, उसके लिए जागता हूँ और ये सब चीज़ें, तो क्या मैंने माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया कि जिस तरीके से जब मैं छोटा था तो माँ ने मेरी खिदमत की थी, अब माँ ज़ईफ हो गई है, मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ? इमाम ने फरमाया कि तूने चंद महीने चंद साल जो कुछ अपनी माँ के साथ किया, वल्लाह एक रात की खिदमत का हक अदा नहीं हुआ। यानी माँ ने तेरे लिए जो एक रात जाग के गुजारी थी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। और फिर रीजन सुने कितना अजीब बयान किया आपने, कि आप फरमाते हैं कि तू ये खिदमत ये सोच के कर रहा है कि माँ चंद दिन की मेहमान है और कुछ दिन नहीं गुजरेंगे कि फिर मैं इससे फारिग हो जाऊंगा इस खिदमत से, लेकिन माँ ने जब तेरी खिदमत की तो तेरी जिंदगी की आरजू और उम्मीद में, तो इन दो का मुकायसा नहीं है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि वो कह रात मैंने भी जागी, रात उसने भी जागी, लेकिन इन दो रातों के जागने का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? इसलिए कि अमल की कीमत हमेशा उस जज्बे और उस नियत की बुनियाद पर होती है जहां से अमल फूटता है। सही है ना? यानी कि जैसे एक चश्मा है, एक पानी निकल रहा है, तो पानी का एक सरचश्मा होता है, एक सोर्स होता है जहां से वो पानी निकलता है, उसकी बुनियाद पर कीमत है। तो यही चीज इबादत और बंदगी के ताल्लुक को समझाती है कि वो अमल जो इस सोर्स से निकल रहा हो कि मैं खुदा का बंदा हूं, वो इबादत है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब भी इबादत है, आप कोई भी काम करें वो इबादत बन जाएगी। क्यों? अगर वो इस सोर्स से बाहर आ रही है कि मैं अल्लाह का अब्द हूं, और अगर इस ये चीज खत्म हो गई, बुनियाद कुछ और है, तो चाहे इंसान नमाज भी पढ़ रहा हो वो इबादत नहीं है। और इसके लिए बहुत सादा सी मिसाल जो आगा खुमैनी ने बयान की, वो पहली वही के हवाले से बयान की कि पैगंबर अकरम पर जो पहली वही नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक, तो वो ये कहते हैं कि जो चीज इसमें रब के साथ पढ़ी जाए वो इबादत है, और हर वो चीज जिसमें इसमें रब ना हो वो इबादत नहीं है, हत्ता के नमाज। यानी बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन इसमें रब से नहीं पढ़ते, आदत से पढ़ रहे होते हैं, फरीजा अदा करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, जहन्नम की आग से बचने के लिए पढ़ रहे होते हैं, माज़ अल्लाह किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे होते हैं। यानी अगर नमाज या जो भी इंसान काम करे वो इफ इट इज नॉट इमर्जिंग, नॉट एमिनेटिंग, बंदगी से ना बाहर आ रहा हो, बंदगी की कैफियत से ना बाहर आ रहा हो, तो वो इबादत नहीं है। ठीक है, इन सारी बातों को इबादत और अब्दियत के लिहाज से हमें हमेशा नजर में रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कीमती चीज जो इंसान अपनी जिंदगी में काम कर सकता है वो क्या है? अब्दियत है। इससे बढ़ के फजीलत और किसी चीज की नहीं है। लेकिन अब्दियत और इबादत में फर्क है। आप इबादत के आउटलुक की बुनियाद पे ये ना समझें कि मैंने बंदगी कर ली, बल्कि इबादत इबादत कब बनती है? जब वो बंदगी से निकल रही हो, बंदगी से फूट रही हो। अच्छा, मैं अब ज़्यादा नहीं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर सवाल जवाब हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि हम अपने जैसे कह लें ना कि फ्रीक्वेंसीज हमारी ज़्यादा मैच होने लगे हैं, हम ज़्यादा करीब आ जाएं एक दूसरे से ज़हनी तौर से। और बस थोड़ा सा एक कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम किस चीज़ पर बात करेंगे कि खुदा ने जब अपनी बंदगी की दावत दी تو پہلی بنیاد رکھی کہ میں تمہارا رب ہوں, تمہاری تربیت کرتا ہوں, تو میں تمہارے کمال تک پہنچاتا ہوں, اور میرا تم سے بنیادی رشتہ کیا ہے, میرا تم سے ریلیشن شپ کی بنیاد کیا ہے, کہ میں تمہارا خالق ہوں, میں نے تمہیں خلق کیا, اور مجھ سے زیادہ تمہاری بہتری چاہنے والا, مجھ سے زیادہ تمہاری ویلفیئر کی خواہش رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس نے کسی چیز کو بنایا ہے اس سے بڑھ کر اس کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ چیز ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں میں بہت زیادہ ہے, کہ جس میں کئی جگہ پر آپ نے فرمایا کہ انہیں امام علی علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں, چوتھے امام کی دعائیں دیکھ لیں, کہ اگر تو نے مجھے مخلوقات کے حوالے کر دیا, وہ چاہے مخلوقات میرے رشتہ دار کیوں نہ ہوں, اگر وہ دیں گے, اگر وہ مجھے عطا کریں گے تو تھوڑا سا دیں گے, اور اگر منع کریں گے تو بہت زیادہ منع کریں گے, یعنی بہت زیادہ روک لیں گے, بہت تھوڑا سا دیں گے, اور اگر وہ مجھ سے بخل اور کنجوسی کریں گے تو وہم للبخل اہلن, تو وہ بخل کے اہل ہیں. یعنی ایک انسان جو فقیر ہے, اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان خود فقیر ہے, اس سے کیا امید لگا کے بیٹھوں میں, یعنی ہم سے زیادہ بیوقوف اور احمق کون ہوگا کہ جو اپنے خالق کے پاس نہ جائے, اپنے رب کے پاس نہ جائے کہ میری زندگی کو بنا دو, مجھے ترقی دے دو, مجھے کمال تک پہنچا دو, اور ادھر ادھر بھاگتا پھر. تو یہاں بھی یہ چیز کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رشتہ قائم کرو, یعنی جو لفظ کیا ہے, ربکم تمہارا رب, خلقکم تمہارا خالق, یعنی صرف رب اور خالق کے الفاظ نہیں استعمال ہو رہے بلکہ تمہارا رب, تمہارا خالق. اور پھر اس کے بعد خدا نے جیسے زمین اور آسمان کے بارے میں بات کی, آسمان سے پانی برسائے جانے کے بارے میں بات کی, تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس چیز کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا کو پہچاننے میں جتنے بھی چیزیں ہیں نیچر میں, نیچرل ورلڈ میں, وہ ہماری کس طریقے سے مدد کرتی ہیں. اور قرآن کریم نے بار 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 ہماری توجہ جو آسمان زمین ان میں پائی جانے والی چیزوں کی طرف دلائی ہے, تو خود قرآن کی روح سے یا قرآن کی نظر سے اس میں کیا کیا دلائل پائے جاتے ہیں, یعنی کہ ہم زمین اور آسمان پر نظر کر کے خدا کو کس کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اور خدا کی کون کون سی نشانیاں ہیں کہ جو ہمیں اس کی خالقیت اور ربوبیت کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں, when we look around ourselves in this world. تو انشاءاللہ اس پر اگلی دفعہ بات کریں گے. اور اب آپ لوگ اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو بالکل بسم اللہ, اور نہیں بات اگر آپ لوگ نہ پوچھیں گے تو دو تین باتیں ایسی ہیں جو میں پھر کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں جیسا کہ ابھی ہم نے کافی رمضان کے حوالے سے بھی ہماری ہم نے کافی کچھ باتیں کی, یا جیسے آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر بھی گیا کچھ نہ کچھ کہتے سنتے, تو ابھی بھی جو ایک چیز ہے میرا خیال ہے کہ صرف بہت تھوڑے سے لوگوں کو نکال کے ابھی بھی مجھے جو ایک بات محسوس ہوتی ہے وہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن والی بات محسوس ہوتی ہے. یعنی اسٹیٹ آف کنفیوژن کا کو اگر میں الیبوریٹ کروں تو شاید ایک بات یہ ہو کہ موسٹ آف دا پیپل آر ان اے اسٹیٹ آف سم شاک, سم ٹائپ آف شاک, کہ ہم نے جتنی اپنی زندگی گزاری تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اگر نماز پڑھ لی, ہم نے دین کے ظاہری کام کر لیے, ہم نے فقہ پر عمل کر لیا, تو دین وی آر تھرو, وی ہیو اے پیراڈائز ویٹنگ فار اس ایز سون ایز وی لیو دس ورلڈ. اب یہ نئی بات کہاں سے ایک مصیبت ہمارے سر آ گئی کہ یہ معرفت بھی چاہیے ہے, اور مطلب دین میں دقت بھی چاہیے ہے, اور اس قسم کی, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک یہ कि बहुत सारे लोग इसको एक बर्डन के ये क्या किस नई मुश्किल में डाल दिया हमें, हमने तो अपनी निजात का सामान कर लिया था, सारे सारे वसाइल और असबाब फराम कर लिए थे और हम तो मुंतजर थे कि बस अब जाना है जन्नत में, ये मुश्किल मराइल लाके खड़े कर दिए। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं इसी हवाले से ताकि आपको ये पिक्चर थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ में आना शुरू हो जाए। आखिरत के एतबार से अगर एक इंसान मुसलमान है, मतलब जो मुसलमान नहीं है उसकी हम बात नहीं कर रहे, एक इंसान मुसलमान है यानी खुदा को कबूल करता है, खुदा के निज़ाम को मानता है, रसूलों को मानता है, इमाम को मानता है, उसके लिए भी जो सफ़र आखिरत है उसके दो मुख्तलिफ रस्ते हैं। देर आर टू डिस्टिंक्ट वेज टू एंटर इन टू हियर आफ्टर, और उसके अंदर फिर बहुत सारी कैटेगरीज अलग अलग आती हैं। एक रास्ता है कि सही एतिकाद और शरीयत पर अमल के ज़रिए से बहिश्त और जन्नत तक पहुँच जाना, सही एतिकाद और शरीयत पर ऐसे अमल करना जैसा कि हुक्म है, एक ये रास्ता है, ठीक है, कि अगर इस पर हमने किया यानी कि खुदा को वाहिद माना, नबी को माना, आखिरत को माना, या जो उसूल दीन है उनको कबूल किया, सही जो दुरुस्त एतिकाद है और अमल व शरीयत, एक रास्ता ही है। दूसरा रास्ता उन इंसानों का है कि जो इस पर कनात नहीं करते बल्कि वो खुद अपनी इंसानियत, अपनी ह्यूमैनिटी की हकीकत को तलाश करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर मैं एक इंसान हूं जिसके अंदर इतनी हैरतअंगेज़ सलाहियतें रख दी गई हैं, और अगर मैं एक ऐसी मखलूक हूं कि जिसको इस जमीन के अंदर जितनी मखलूकात है सब पर अथॉरिटी दे दी गई है, मैं इतना कुछ कर सकता हूं, देन वाई इट इज सो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, वो मुझसे क्या चाहता है, जिसने मुझे पैदा किया उसकी नजर में मेरा कमाल क्या है, क्या मेरा कमाल सिर्फ इतना ही है कि मैं खाने पीने वाली एक जन्नत में चला जाऊं। ये दूसरी कैटेगरी इंसानों की है। मतलब इसमें दर्जात बहुत हैं लेकिन मैं ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर रहा हूं कि वो सिर्फ इस चीज पर मुतमईन होकर नहीं बैठते कि आप जाहिरी तौर से नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, अरकान इबादत अंजाम दे लें, यानी एक सही एतकाद के साथ, और फिर आप जन्नत में चले जाएं। उनके अंदर एक बेचैनी है, देर इज अ फायर विद इन, और वो आग किस चीज की जल रही है, टू नो द ट्रुथ, टू बी अवेयर ऑफ द ट्रुथ जो कि मेरे अंदर पाई जाती है, जो इस यूनिवर्स में पाई जाती है, जो हर जगह पाई जाती है, और जिसके बारे में हमें यह एहसास होता रहता है कि हम उस सच्चाई को नहीं देख रहे इस जिंदगी में, यानी सच पर कुछ पर्दे पड़े हुए हैं, कोई हकीकत है जो कहीं छुपी हुई है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी उन इंसानों की है, और जब वो आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी के सफर में तो उनका सफर महज एतिकाद और शरीयत का सफर नहीं है बल्कि वो सफर मारिफत, मोहब्बत और इश्क का सफर है। किस चीज का इश्क? हकीकत का इश्क, सच्चाई का इश्क, यानी जिसकी मिसाल, जिसका हम और आप हमेशा हर साल तस्करा करते हैं लेकिन कभी उस पर गौर नहीं करते, जिसकी कल्मिनेशन करबला है। अगर उस सैर इरफानी और आशिकाना का कमाल देखना है तो करबला है। ये एक दूसरे इंसानों की कैटेगरी है, ठीक है। अब हमारी मर्जी है कि ये वाला रास्ता ले लीजिए, वो वाला रास्ता ले लीजिए, हम सब बाख्तियार हैं और कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आइम्मा की दावत यही है तमाम इंसानों को, जिस तरीके से हमारे उलमा ने, बल्कि आयतुल्ला मज़ाहिरी के ये जुमले मुझे याद हैं कि वो यही कहते हैं कि ए शियो, क्या तुम उस जन्नत पर राजी होके बैठ गए हो कि जो एक बच्चे को या एक दीवाने को भी मिल जाएगी? क्या तुम इस बात को नहीं समझना चाहते कि तुम्हारा इमाम तुम्हें किस तरफ बुला रहा है, किस मंजिलत की तरफ दावत दे रहा है? ٹھیک ہے، یہ دو الگ رستے ہیں اور ہمارا اختیار ہے. اب اس میں ایک بات یہ کہ چاہے ہم ایک ظاہری درست عقیدے اور شریعت کے راہ سے بھی آگے بڑھیں، تو اس صورت میں بھی ہم اپنے آپ کو ابزولو نہیں کر سکتے فرام دا ریسپانسبلٹی کہ ہم سورسز آف دین، جو دین کے جو بنیادی ماخذ ہیں، جو سورسز ہیں، اس کی نالج کو گین نہ کریں. مطلب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم قرآن کو، اگر ہم معصومین کے اقوال کو نہ جانیں، نہ پڑھیں، تو ہاؤ کین وی ایبل ٹو گیدر دا ٹرو نالج آف بلیفس؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیسے فرق کریں گے آپ مجھے بتائیں؟ ممکن ہے یہ؟ اور بالکل یہی ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ خود جاہل رہنے پر راضی ہیں، خود کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ممبر پہ جو آیا، جو بیٹھا، جس نے جو بات کر دی، آپ نے واہ واہ کر لیا، قبول کر لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری جہالت ہے. اس کا قصور تو جو ہے سو ہے، لیکن اس بنیاد پر ہم بچیں گے نہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچ کے کہ جی فلاں صاحب نے گمراہ کر دیا تھا، تو خدا کہے گا کہ تمہیں سماع و بصر و فؤاد کس لیے دیا تھا میں نے؟ جو قرآن کریم کی آیت ہے ہر ہر فرد کے بارے میں ہے نا، کہ ہم نے ہر انسان کو خلق کیا اور سماعت دی، بصیرت دی اور قلب دیا سمجھنے کے لیے، فکر کے لیے. تو خدا کہے گا تم کو ایک چیز کس لیے دی تھی؟ یہ اتنی بزرگ نعمتیں تمہیں کس لیے عطا کی تھی؟ اس لیے کہ تم ان سب پہ بند پردے ڈال دو، سارے دروازے بند کر دو، اور جو تمہیں تمہاری ناک میں رسی ڈال کے جس طرف لے جاؤ اس کے پیچھے چلے جاؤ. تو ایون اگر آپ پہلا رستہ بھی منتخب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معرفت کی طرف نہیں آنا، نہیں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، ہم اس راہ پہ، راہ سیر و سلوک پہ نہیں چل سکتے، ہمیں قبول نہیں ہے، ایون اس کے لیے بھی آپ اپنے کو نہیں بچا سکتے کہ آپ دینی سورسز کا علم نہ حاصل کریں اور اسی طریقے سے بیٹھے رہیں اور سنی سنائی باتوں پر آپ کے دین کی ساری عمارت کھڑی ہوئی ہو، کہ جیسے ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا کی طرف سے آزمائش کا ایک جھٹکا ہے اور سب زمین بوس ہو جائے. یعنی ہے، مجھے بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر یہ بات ہے یا نہیں؟ یعنی ہمارے پاس کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہے کہ ہم علم کی طرف، آگہی کی طرف نہ آئیں، قرآن کو پہچاننے سے دور رہیں، قرآن کو سمجھنے سے دور رہیں. ٹھیک ہے آپ گہرائی میں نہ جائیے، لیکن کم از کم قرآن کی بیسک تھیم تو سمجھیے. گہرائی میں جانا وہ ہر ایک کے اپنے ظرف اور اپنی نیت اور کوشش کے مطابق، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ کسی بھی شیعہ کو پکڑ کے اسے پوچھے میں قرآن کی تھیم کیا ہے، یہ اتنی جو ضخیم کتاب ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں، کیا ہیں یہ، مین میسج کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا. اچھا کوئی آپ سے کہے گا، کوئی کہے گا اس کا مین میسج انسانیت ہے، تو اب قرآن کس قسم کی انسانیت بتا رہا ہے؟ کوئی کہے گا اس کا میسج توحید ہے، قرآن کی توحید کیا ہے؟ نہیں معلوم. اس میں بچت ہو جائے گی کیا ہماری؟ یعنی ہم جس قسم کی جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، پہنچ پائیں گے وہاں تک؟ تو اعتقاد صحیح کے لیے بھی کم از کم قرآن کے ظاہر کو سمجھنا ضروری ہے، اگرچہ کہ آپ باطن میں نہ جائیں تب. تو ٹھیک ہے، یہ دو باتیں، دو راہیں بالکل اوپن ہیں، لیکن ہر رستے کے تقاضے ہیں، اس تقاضے کو پورا نہیں کریں گے مشکل ہو جائے گی. تیسری بات، اس سے بھی نیچے آ جاؤں میں، اس دنیا میں، دنیاوی زندگی میں ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے اس کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں کچھ. مطلب آپ آخرت ہٹا دیجئے، اب آپ کہیے آخرت کی بھی میں بات نہیں کر رہا، اس دنیا میں ایک باعزت قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور اس حوالے سے بھی علم، دیانت اور اتحاد اس سے مفر نہیں ہے، اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتے. یعنی آپ کہیں ٹھیک ہے آخرت بھی نہیں کی بھی ہم بات نہیں کرتے، اس دنیا میں اگر ہمیں بحیثیت شیعہ ایک عزت دار قوم کی حیثیت سے رہنا ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں کچھ، یہ چیز بھی خود بخود نہیں ہو جائے گی. یا کوئی دوسرا آ کے یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں لے گا. اور قومی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیے گا، خطبہ قاسعہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، 190 نمبر ہے، اس میں آپ نے تفصیل سے قوموں کے عروج و زوال پہ بحث کی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قومیں اوپر اٹھتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہیں. اس میں آپ نے دو صفات کو بنیادی طور پہ بیان کیا ہے، ایک مشکلات کے مقابلے میں صبر اور دوسرا آپس میں متحد ہونا. یہ دو چیزیں جب تک کسی قوم میں نہیں آتی وہ قوم عزت دار نہیں رہتی، ہمیشہ ذلیل رہتی ہے ایسی قوم. اور صبر کا مطلب کیا کہ بی اسٹیڈ فاسٹ، صبر کا مطلب استقامت ہے، صبر کا مطلب ظلم سہنا نہیں ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں تو بی اسٹیڈ فاسٹ اینڈ کنٹینیو یور اسٹرگل ٹو اوور کم دیٹ پرابلم. اس کوالٹی کو صبر کہتے ہیں، یہ نہیں کہ کونے میں بیٹھ گئے کہ مصیبت آ گئی بس ختم، نہیں، کنٹینیو ٹو اسٹرگل اگینسٹ واٹ یو آر اپ ٹو اور اس پہ قابو پانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا، یہ صبر ہے. جس میں صبر نہ ہو اتحاد نہ ہو. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان دو چیزوں کے لیے بھی، اتحاد کے لیے کیا بنیاد ہے. پھر میں وہی رمضان والی جو بات میں نے کی تھی کہ کیا چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی، خود پسندی چھوڑنی پڑے گی، ریاکاری ترک کرنا ہوگی، حسد سے جان چھوڑانا ہوگی، عصبیت سے پیچھا چھوڑانا ہوگا. پانچ کوالٹیز اگر آپ یاد کریں میں نے بیان کی تھیں آپ کے سامنے جو شروع ہوئی تھی، ریاکاری، خود پسندی، تکبر، حسد اور پھر عصبیت، یعنی گروپ کی بنیاد پہ فیصلے کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہر چیز ایک تقاضا مانگ رہی ہے. آپ دنیا میں عزت دار قوم کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر یہ کوالٹی صبر اور اتحاد والی ہونا ضروری ہے. یہ چیزیں ہم نہیں پیدا کر سکتے، متحد نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی انانیت کے بت کو نہ گرائیں گے. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی میں کا بت لے کے چل رہا ہوگا، متحد ہونا ممکن نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہیں رکھیں گے. تو اب ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے یہ فیصلے کرنے ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اگر دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ اس صبر اور اتحاد والے مرحلے پر کتنے کامیابی کے ساتھ آ سکتے ہیں. آپ اگر آخرت کی طرف دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے بتا دیا کہ دو دروازے ہیں، ایک نیچے کا دروازہ ہے کہ جس میں یہ جسے ہم جس جنت حور و قصور اور نہر اور پھل، اس جنت میں آپ کو جانا ہے، اس میں آپ چلے جائیے. اس کے لیے کیا آپ کو چاہیے؟ صحیح اعتقاد اور شریعت پر درست عمل. اور یہ چیز آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ سورسز آف ریلیجن کو کے ظاہر کو اچھے طریقے سے نہ سمجھ لیں. ظاہر کو، میں باطن کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینی ماخذ کے ظاہر کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، آپ شریعت پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس سے آگے بڑھ کے باطن کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ دروازہ بھی کھلا ہے. دنیا میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں، جب تک اپنے اندر مشکلات کو جذب کرنے کی، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں پیدا کریں گے اور چھوٹے چھوٹی چیزوں کو اگنور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں جوڑیں گے، باعزت قوم کبھی نہیں بن سکتے. میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، خطبہ 190 پڑھیے گا، جس میں جناب امیر علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی اور دو چیزوں کو بیس قرار دیا ہے قوموں کے عروج و زوال کا. یعنی جیسے اس کی مثال ہمارے سامنے دیکھیں, اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس حوالے سے خدا کافر اور اس کی ڈفرینسیشن نہیں کرتا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا کم از کم 3 قومیں جو تھیں وہ بہت برے طریقے سے ڈسٹروائے ہو گئی تھیں, رشنز, جاپنیز, جرمنز. سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی ہے یہ 3 ممالک بالکل تہس نہس ہو چکے تھے. کتنا عرصہ لگا ان کو دوبارہ اٹھنے میں. وہاں سے آپ نے کسی کو آپ نے دیکھا کہ جو رو رہا ہو اپنی حالت پہ, جیسے ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے تو ساری دنیا مدد کر دے فوراً, جیسے کہیں نا کہ ہمارا جو کشکول گدائی ہے فوراً نکل آتا ہے, ساری دنیا ہماری مدد کر دے, سب ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیں. مانگی تھی ان لوگوں نے مدد, نہیں, اپنے بلبوتے پہ پھر کھڑے ہو گئے. 20 سال لگے, بس میں بولے تقریباً 20 سال لگے, یعنی بائی 1965 اور 1970 دے ویئر آن دے وے دوبارہ سے یہ 3 قومیں اٹھ گئیں. یہ اسے کہتے ہیں صبر. یہ مطلب ہے صبر کا, کہ جب آپ کے مقابلے میں آپ کے سامنے ایک بہت مشکل چیز آ جائے آپ لگ جائیں اس پہ, اس مشکل کو حل کریں, دقت کریں, اپنا ٹائم انویسٹ کریں, اپنی جتنی پاورز ہیں سب انویسٹ کریں. اور یہ چیز بغیر اتحاد کے بھی ممکن نہیں تھی. اور صرف ایک چھوٹی سی بات میں کر کے اپنے گفتگو کو ختم کروں. ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے, ڈاکٹر عبد السلام نے, کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے 1945 میں, تو یہ اس وقت تھے کیمبرج میں پڑھ رہے تھے انگلینڈ میں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں, ہمارا اسٹڈی ایک گروپ تھا, اسٹڈی ٹور تھا, ہم لوگ گئے جرمنی کچھ چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے اس ٹاپک سے متعلق. تو وہاں جرمنی کا حال اتنا برا تھا کہ کوئی بلڈنگ سلامت نہیں تھی, تو کسی پارک میں خیمہ ایمہ لگا کے, ٹینٹ لگا کے ہم لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو ایک دن جب ہم اپنے ٹور سے واپس آئے تو کسی شخص نے کہا کہ کوئی ایک آیا تھا جرمن جو تمہیں پوچھ رہا تھا, تمہارے بارے میں سوال کر رہا تھا. تو وہ حیران ہوئے کہ یہاں مجھے کون پوچھنے آ گیا. تو بہرحال جب اس شخص سے ملاقات ہوئی جو ان کو دریافت کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ میں ایک پروفیسر ہوں اور مجھے اپنے ٹاپک کے بارے میں ایک کتاب ملی ہے جو میں نے ڈھونڈی ہے کہ جو پنجابی میں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ گروپ جو اسٹوڈنٹس کا آ کے ٹھہرا ہوا ہے اس میں ایک پنجابی اسپیکنگ اسٹوڈنٹ ہے, تو میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ اس کتاب کے یہ مطالب مجھے سمجھا دو. ہماری نظر میں کیا ہے کہ جب اگر خدا نخواستہ ایک مصیبت ہو, جب خدا نخواستہ مصیبت ہو تو علم اور کتاب کو تو ہم ویسے ہی سائڈ پر رکھ دیتے ہیں, ہے نا. یعنی کہ اوہ یہ پریشانی آ گئی, یہ ہو گئی, اب اس میں پڑھ رہے ہیں آپ, اس میں پڑھنے کی باتیں, اس میں سیکھنے کی باتیں. یہ بالکل وہی ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ, کہ جب جنگ جمل میں آپ صفیں ترتیب دے رہے تھے, ایک شخص نے آ کے توحید کے بارے میں سوال کیا تو اصحاب نے اس کو ڈانٹا کہ تم دیکھتے نہیں کیا موقع ہے. تو امام نے جواب دیا کہ اسی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی وہ چیزیں جو معصومین علیہ السلام کی تھی وہ کہاں چلی گئیں, ادھر چلی گئیں. اور خدا عادل ہے, ہم اور آپ مانتے ہیں نا اصول دین میں عدل ہے نا. تو جو خدائی پرنسپلس کو فلفل کرے گا خدا اسے نتیجہ دے دے گا, سیدھی سادھی بات ہے. اور پانچویں امام کے بقول کوئی بندہ خدا کا فیوریٹ نہیں ہے, بالکل واضح طور سے آپ نے فرمایا کہ خدا کے پاس فیوریٹزم نہیں ہے, کوئی خدا کا فیوریٹ نہیں ہے. خدا کے قوانین ہیں, خدا کا نظام ہے, اس نظام کو سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو, نتیجہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اب یہ جو ہے نا, یعنی آپ لوگوں کے لیے اب ضروری ہے کہ اب اس اسٹیٹ آف کنفیوژن سے باہر آ جائیے. میں نے یہ باتیں اسی لیے کی کہ میک اے کلیئر کٹ ڈیسیشن اور پھر چل پڑیں, کہ اب وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم اسی طریقے سے ٹائم ویسٹ کرتے رہیں, یہاں تک کہ ملک الموت دستک دے رہا ہو ہمارے دروازے پہ. یہ نہیں. اور اس میں سب سے خطرناک بات کیا ہے کہ اس دنیا میں, آخرت کو آپ چھوڑ دیجئے, اس دنیا میں اگر ہم اس غفلت کی حالت میں رہیں گے تو بہت برا حال ہو جائے گا. شاید یہاں پر بیٹھ کے مومنین یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب دور ہو گئے مصیبت, یا پاکستان میں یا مڈل ایسٹ میں. میں ابھی کل ہی ممتاز کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کا کراچی کا گورا قبرستان ہے, یہ کن لوگوں سے آباد ہے جو یورپ سے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران کراچی میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے. کہ اٹ واز سچ اے پیسفل سٹی ان دیٹ ٹائم, کہ جب یورپ میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہاں سے, جو ایسٹرن یورپ سے خاص طور سے, کہ جب ہٹلر نے تباہی مچائی تھی ایسٹرن یورپ میں, تو وہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کے ادھر کراچی میں پناہ. آج کراچی کے 50 سال میں کراچی سال میں آ گیا کہ وہاں سے لوگ پناہ لینے اب دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات میں مطمئن ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا سیل بلا, بلا اور مصیبت کا سیلاب دوسرے کے گھروں کو بہا رہا ہے, بیٹھے رہو آرام سے. تو اس حوالے سے بھی ہوشیار رہیں. پھر یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جو عراق والوں نے سوچی کہ جب آغا خمینی ان کو 15 سال تک ہوشیار کرتے رہے, اب وہی سوچ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے, ظلم تو ادھر ہو رہا ہے, ایران میں ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, پھر صدام مسلط ہو گیا ان پر. تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. جیسے دیکھیں آج شام کی حالت ہو گئی, سوچ سکتا تھا کوئی مصر میں کیا کچھ ہو گیا, کسی کے دماغ میں تھا؟ تو یہ نہیں. یعنی ایون آپ اگر آخرت سے خدا نہ خواستہ نہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں, تب بھی اپنی یہ سیفٹی کو انشیور کرنے کے لیے خدا کے قانون پہ چلیے. کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان ہی اس زندگی, دنیاوی زندگی کی فلاح کا ضامن بھی ایمان ہے. تو بہرحال میری بات ختم بھی, اور یہ تھوڑا سا جو ایڈیشن تھا, اپینڈکس تھا, وہ اسی حوالے سے کہ لیٹس میک اے ڈیسیشن ہم اپنے بارے میں, یعنی کہ ہمیں اپنی قومی زندگی کے حوالے سے, اخروی زندگی کے حوالے سے ڈیسیشن لیں اور چل پڑیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر میں بندہ حقیر آپ لوگوں کے کسی کام آ سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں. کسی بھی جگہ آپ مجھے بلانا چاہیں, بیٹھنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, 50 سوال کرنا چاہیں, 100 باتیں پوچھنا چاہیں, میں انشاءاللہ حاضر ہوں جتنی میری استطاعت ہے. لیکن بس گزارش یہ ہے کہ اب اپنے دماغ کو کلیئر کریں. یہ نہیں ہو کہ محرم آئے, تقریر سنیں, محرم ختم ہو گیا, رمضان آیا, درس سنیں, رمضان ختم ہو گیا, ہم اسی کے اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں. نہ محرم ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ رمضان. مطلب ہم نے بھی اپنی جو ہے جیسے کہتے ہیں نا ٹفنس کو ثابت کرنے کا تہیا کر لیا ہے کہ جتنی بھی بمبارڈمنٹ ہو ہمارے اوپر, لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. تو اس چیز سے ہمیں باہر آنا پڑے گا, ورنہ دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی اور آخرت کا تو خدا ہی بہتر جانے کیا حال ہونا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہیں یہ باتیں؟ اب اگر آپ لوگ بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ. اینڈ پلیز اوپن یور مائنڈز. یعنی کہ یہاں پر ہم جو جس بات کو لے کے بیٹھے ہیں وہ یہ کہ سب لوگ کھلے دل اور کھلے دماغ سے بات کریں گے, اور اگر آپ کسی چیز پر کریٹیسائز کرنا چاہیں بسم اللہ, کوئی بات بری نہیں لگے گی. کیونکہ علم, جیسے کہ شہید مطہری نے بھی ایک جملہ کہا ہے, اور